الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ضرب في اخر سورة القصص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلے دو جمعوں سے ہماری گفتگو سورہ قصص کے اس آخری رکوع پر چل رہی ہے اور اس کے مصنح کے طور پر یعنی ہم مضمون آیات جو اس سے پچھلی سورت سورۃ النمل ہے اس کی آخری آیات بڑی گہری مشابہت ہے جو آیتیں میں نے آیت تلاوت کی ہیں ان میں سے دو آیات کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں لیکن صرف ان کا ترجمہ دوبارہ کر لیجیے ان الذی فرض علیک القرآن یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی نے آپ پر لازم کیا ہے قرآن کو لازم کر دیا ہے یعنی اس کی دعوت اس کی تبلیغ اس کو لوگوں تک پہنچانا اس کی تبیین پھر اس کی اقامت یہ سب کام سمجھئے کہ اس قرآن کے گرد گھوم رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد کا مرکز محور یہ قرآن ہے اس لیے کہ میں نے اس قرآن کو قائم کرنا جو کہا ہے تو وہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے حوالے سے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ایسا بھی کہہ دیجئے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں تم ہم سے ہم کلام ہونے کا منہ ہی نہیں رکھتے جب تک کہ قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ تمہیں دیا گیا تمہارے رب کی طرف سے بولا کہ ہم سے بھی یہی بات ہوگی کہ یا اگر قرآن دستوں والا شرح تھا تقیب القرآن کا قائم کرو تو یہ ہے حضور کی پوری 23 سالہ جدوجہد کا خلاصہ ان الذی فرض علیک القرآن فرمایا کہ اس میں جو محنت اور مشقت اور تکلیفیں آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہیں لیکن یہ کہ ساری محنت کا جدوجہد کا انما العسر یسر انما العسر یسر آخری انجام میں نکلے گا کہ آپ کو ہم ایک بہت بلند مقام تک پہنچائیں گے وہ بلند مقام دنیا میں بھی ہوا حضور کامیاب ہوئے دین غالب ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمایاں عرب کے بے تاج بادشاہ ہو گئے پھر اس اعتبار سے بھی ہوا رفانہ لکا ذکرت آپ کا مقام اتنا بلند ہوا عرب عرب لوگ جو ہیں دنیا کے اندر آپ کا نام لیتے ہیں اذان میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے اقامت میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے پھر یہ کہ جو آخرت میں ہے جو آپ کے لیے ولل آخرت و خیر لکا من الاولى وہاں جو مقامات ہیں وہاں مقام محمود ہے وہاں لواء الحمد بیدی ہے وہاں شفاعت کبریٰ کا مقام ہے وہاں وسیلہ کا مقام ہے لوازدو کا علامات وہ ربی عالم من جا بالہدا کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا یعنی کس نے ہدایت کو قبول کیا ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو صریح گمراہی کے اندر مبتلا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور اے نبی آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب کا القاء کیا جائے گا، یہ کتاب اتاری جائے گی. الا رحمتا من ربک، یہ تو صرف آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھیے آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بن جائیے، یعنی کوئی آپ کا قریب ترین عزیز ہے اور کسی اعتبار سے آپ اس کے احسان مند بھی ہیں، لیکن اگر وہ کفر پر اڑا رہا ہے تو اس کی جانب سے کوئی سفارش، اس کی جانب سے کوئی استغفار آپ کو زیب نہیں دیتا. اسی سورہ مبارکہ میں وہ آئے تھے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس پر تقریباً اجماع ہے کہ وہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. یہ حضور جس شخص کے سب سے زیادہ متمنی ہو سکتے تھے دنیا میں کہ وہ ایمان لے آئے، وہ ابو طالب ہے. حقیقی چچا اور پروٹیکشن جو دی انہوں نے، جو بالکل سمجھے ڈھال بنے رہے، لیکن نہیں، اگر ایمان لانے سے انکار کیا ہے تم پر اڑے رہے تو آپ ان کی مددگار، ان کے دشمن نہ بنیے. یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے ابو طالب کو دیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ دو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے زیر اثر کھوپڑی میں دماغ اس طرح پکے گا جیسے کہ ہڈیا پکتی ہے چولہے کے اوپر. یہ ہلکا ترین عذاب ہے. اب جو آج کی آیات ہیں اس پر توجہ کیجیے. ولا يصدنك عن آیات الله بعد إذ انزلت إليك، اور دیکھیے یہ لوگ ہرگز آپ کو بتلانے نہ پائیں ان آیات الہی سے جبکہ آپ پر وہ نازل ہو چکی ہے. وَاذْكُرُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھیے ہرگز شرک کی کوئی آلائش بھی اپنے قریب مت پھٹکنے دیجیے. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور ہرگز نہ پکاریے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا حقیقت کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے پانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. لہو الحکم، بادشاہی حکم دینے کا اختیار مطلق صرف اسی کا. وإليه ترجعون، اور بالآخر تم سب اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ان آیات میں جو پہلی آیت ہے اس کا جو پہلا مضمون ہے وَلَا يَصُدُّونَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ، پس منظر میں سے نوٹ کر دیجیے، یہ مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے بار بار آئے ہیں، یہ مضمون آیا ہے کہ قریش کے سردار اور جو کفار تھے مکے کے، وہ حضور پر دباؤ ڈالتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے دے کر معاملہ کریں، کچھ ہماری مانے کچھ اپنی منوا لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بات ساری مانی جائے اور ہمارے سارے ہی باتیں جو ہے وہ رد ہو جائیں، یہ نہیں ممکن. بدو لو تم ہنو فلود ہنون، یہ چاہتے ہیں ذرا آپ مداہنت پر آمادہ ہو جائیں، ڈیلے پڑ جائیں وہ بھی ڈیلے ہو جائیں گے. کیونکہ انہوں نے جانچ لیا، پرکھ لیا کہ تشدد سے، مخالفت سے آپ بددل نہیں ہوئے. اب یوں سمجھئے کہ ایک اور جال ہے جو بچھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں. ہاں یہ قرآن ہے، یہ بہت سخت ہے، یہ بہت ریجڈ ہے، بہت ان کمپرومائزنگ ہے، لہذا کچھ تھوڑی سی تمیم اس میں قبول کیجیے. چنانچہ سورہ یونس نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، آخرت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، اے تو جو قرآن غیر حاضر اور بدل ہو، اے محمد یا تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے کر آؤ. جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ریجڈ ہے یہ کسی بھی درجے میں ہمیں اکوموڈیٹ کرتا ہی نہیں، ہمارے باطل عقائد، ہماری باطل روایات، ان سب کی نفی مطلق کرتا ہے. ہمارے آبا اجداد گویا کے سب کے سب جو ہیں وہ باطل پر تھے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وہ گمراہ تھے, وہ سب قسم گویا کہ جہنمی ہے. تو اس درجے سخت قرآن کے ساتھ ہم کیسے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے؟ ایک قرآن غیر ہذا, اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کیجئے اور بدل ہو یا پھر اس میں کوئی ترمیم کیجئے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جی کے یا اپنی رائے سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو مجھے کہا گیا ہے عمر تو انا اکول اول المسلمین, مجھے تو حکم ہوا سب سے پہلا فرما بردار تو میں ہوں, تو میں اس میں ترمیم کروں یہ ممکن نہیں ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو خود مجھے اس بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. میں بھی بندہ ہوں, میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں. العبد عبد و ان ترقہ رب رب و ان تنزل, بندہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ کتنا ہی اونچا مقام اس کو حاصل ہو گیا ہو, رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے نزول فرما لے, یعنی سمائے دنیا جو ہے اس تک اللہ آ جاتا ہے, اسی کو احادیث میں ہے نزول فرماتا ہے تبھی وہ رب ہی رہے گا, زمین پر بھی آ جائے گا قیامت کے دن. وجا رب کا ول ملک سب فن سب کا ایجا دکھ کا دن اور وہ دکن دکا وجا رب کا ول ملک سب فن سب کا, اور حضور جو ہے ساتویں آسمان تک ہو آئے شب معراج میں, پھر بھی وہاں بھی وہ بندے ہی تھے. اور اللہ جب نبیل پر بھی نزول فرما لے گا تب بھی اللہ رب رہے گا. اس لیے فرمایا کہ ان نے مجھے تو خود اللہ کے عذاب کا ڈر ہے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی. اسی طرح کا ایک مضمون اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں آیا سورہ بنی اسرائیل میں, وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, اے رہے نبی تلے ہوئے ہیں یہ آپ کے جو دشمن ہیں, تلے ان کادو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو بچلا دیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف بھائی کی ہے, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ بھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں اس کے سوا کوئی شے, وہی غیر ایک ہے قرآن غیر تازہ لے تسکری علینا غیرہ, اس قرآن کے سوا کوئی شے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی مصالحانہ انداز کوئی اور کسی درجے میں کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول کے تحت وہ آپ بھرے اور اللہ کی طرف رسوخ کر دیں. وہ ادھر لگتا فضو کا خلیل, اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے, جھگڑا ختم. جھگڑا تو سارا اس قرآن میں ڈالا ہوا ہے, اس نے آ کر کہا ہے تمہارے معبود غلط باطل, تمہارا یہ ساری زندگی کا رہن سہن غلط ہے باطل ہے, تو جھگڑا تو اس سے پیدا ہوا ہے. اگر آپ اس قرآن کے اندر ترمیم قبول کر لیں اور خود اپنی طرف سے من گھڑت کو چیزیں دے کر جو مصالحانہ انداز کی ہوں آپ قرآن کے اندر شامل کر دیں, دل تخلو کا خلیلہ, وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. وہ لولا سب بتنا کا لقد کتنا کر سنو الیہم شیئن قلیلا, اور اگر اے نبی ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. دباؤ اتنا ہے آپ پر, آپ اندازہ کیجیے کہ جو خاص طور پر کہ جو مکی دور کا آخری زمانہ ہے کس قدر دباؤ آپ پر, کتنا دباؤ. سن 1090 میں ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے میں قیام ممکن نہیں ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے. ایک ہی ڈھال تھی ابو طالب کی, بنو ہاشم کے سردار تھے تو قبائلی واسطے کے اندر اس کی بڑی اہمیت تھی, وہ ڈھال ختم ہو گئی. اب تو ابو لہب ہے بنو ہاشم کا سربراہ اور وہ خود جو ہے خون کا پیاسا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ طائف میں جو کچھ ہوا ہے وہ 10 برس میں حضور پر ذاتی طور پر مکے میں نہیں ہوا, جو وہ چند دنوں میں وہاں ہو گیا. واپس آئے تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے, طائف سے آ گئے ہیں وہاں کسی نے قبول نہیں کیا, مکے میں داخل نہیں ہو سکتے, قتل کا فیصلہ ہے. کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں؟ اب یہ جو دباؤ ہے اس میں کوئی بربنائے طبع بشری کوئی رجحان پیدا ہو جائے کہ اچھا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. تو فرمایا لولا ان ثبتنا کا, اگر ہم نے نہ آپ کو جمائے رکھا ہوتا, لقد جبت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, تو اس کا امکان پیدا ہو چلا تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک ہی جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سخت ترین ہے آیت قرآن مجید میں جو حضور سے خطاب کر کے آئی ہے. لیکن بالفرض ہے اگر ایسا ہو جاتا, لیکن چونکہ اس کا ہونے کا کوئی امکان نہیں, لہذا اس آیت کا جو ہے یہ سمجھیے مصداق حضور بن ہی نہیں سکتے. لیکن الفاظ کی سختی دیکھیے, اگر ایسا ہو جائے کہ آپ اس قرآن میں کوئی ترمیم کر دیں اور آپ اس قرآن میں سے کے علاوہ کوئی شے گھڑ کر من گھڑت اس میں شامل کر دیں, ذلہ زخنا کرتےف الحیات اور غیف الممات, پھر ہم آپ کو چکھاتے دگنا عذاب دنیا کا اور دگنا آخرت کا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا, پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں ہم سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں تھا. یہ تھا وہ دباؤ جس کا یہاں ہم پڑھ رہے ہیں. بلا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک, اسی لیے میں نے آج عنوان قائم کیا استقامت علی القرآن, ڈٹے رہو قرآن پہ. یہ جو کمپرومائزنگ کا معاملہ ہے, قرآن جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا. حق و باطل میں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی. حق حق ہے, باطل باطل ہے, ان دونوں میں مفاہمت کیسے ہو جائے گی؟ یہ دوسری بات ہے. اہل حق میں جان نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اس لیے وہ مجبور ہے باطل کے تحت زندگی گزارنے پر. لیکن اس میں بھی حکم ہے آئندو نہیں, طاقت فراہم کرو, ٹکراؤ اس باطل کے ساتھ. تو جو شخص اس کی محنت میں لگا ہوا ہے کہ طاقت حاصل کرے تاکہ ٹکرائے اس باطل کے ساتھ, وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی درجے میں سرخرو ہوگا. معذرت اللہ ربکم ولعلہم یتقون, اپنے رب کے حضور میں کچھ معذرت تو پیش کر سکے گا. اسی طرح کی آیت سورہ شورا کی آیت نمبر 15, فَلَذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اے نبی, آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے, دیتے رہیے, دیتے رہیے, اور جیسا آپ کو حکم ہوا جمے رہیے, جمے رہیے, جمے رہیے. ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. یہ آپ کو قرآن سے بچلانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن میں ترمیم کر دیں, یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھر کر قرآن میں شامل کر دیں. پلا تب آ رہا ہوں بخل, اور کہہ دیجیے در کے پیچھوں آمن تو بما انزل اللہ من کتاب, میرا تو ایمان ہے پختہ اس کتاب پر جو مجھ پر نازل کی گئی. بمر تو آگلا بینکم, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو. تو پہلا ٹکڑا اس آیت کا جو ہے, اب اس میں جو دوسرا ٹکڑا اس کا ہے, بعد اذ انزلت الیک, جبکہ وہ آیات آپ پر نازل ہو چکی ہیں, اب اس کے بعد ان میں کوئی تغیر و تبدل, اب ان کے بارے میں کوئی مداحنت, ان میں کسی طرح کی قطع و برید کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے چاہے کتنا ہی دباؤ. یہاں تک اگر سوچئے, کیا یہ خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا حضور کی وساطت سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کتاب کی خدمت پر کمر کس کر کھڑا ہو گیا؟ یہ شعر کسی زمانے میں کہا تھا جبکہ ابھی غلام احمد قادیانی کے دماغ میں خناس پیدا نہیں ہوا تھا. یہ میں مسیح موعود ہوں, اور میں مہدی ہوں, اور میں پھر نبی ہوں, اور میں رسول ہوں, اور رسولوں میں سب سے آگے بڑھ گیا ہوں, یہ سارے خناس بعد کی پیداوار ہے. شروع میں وہ بھی ایک ریفارمر تھا, عیسائیوں سے اس نے مناظرے کیے, اسی طریقے پر کامیابی حاصل کی, آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے اور کامیابی حاصل, اس لیے مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گیا. بس یہ جو درس کم تھا اس میں پڑ گیا زیادہ, وہ چھلک گیا, اب وہ دعوے شروع ہو گئے, میں تو مہدی موعود ہوں, اور میں مسیح موعود ہوں, اور میں سب کچھ. لیکن اس سے پہلے بڑا پیارا شعر اس نے کہا تھا, اے بے خبر بخدمت قرآن کمر میں بند, جہاں پیش تہ کے بانگ برائے السلام امان, قرآن مجید کی خدمت پر اپنی کمر کس لو, کھڑے ہو جاؤ اس سے پہلے پہلے کہ کہا جائے کہ فلاں شخص اب رخصت ہو گیا دنیا سے, یعنی کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی اس خدمت قرآن پر کمر کس لے, اس سے بھی یہی خطاب ہے, اس پر بھی دباؤ آئے گا, اس پر بھی کمپرومائز. اگر ستر اور حجاب کے معاملات میں احکام میں میں ذرا کمپرومائز کر دیتا تو آج تک الہدا چل رہا ہوتا، ڈنکے کی چوٹ چل رہا ہوتا، نہیں کوئی سوال نہیں. ابھی حال ہی میں ایک دعوت تھی جو نئے سفیر آئے ہیں ان کے اعزاز میں، جو کونسل جنرل کی طرف سے، تو وہاں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، میں گیا تو وہاں جسٹس نسیم حسن صاحب سے چونکہ ایک ہی ٹیبل پر ہم بیٹھے تھے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے بڑے اس تحسین کے انداز میں میری بعض باتوں کا تذکرہ کیا، لیکن پھر کہا بس بعض چیزوں میں آپ بہت ریجٹ ہیں، بہت سختی اختیار کر لیتے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب میں کیا کروں، میں تو بندھا ہوا ہوں، میں قرآن کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، قرآن مجید کی کوئی شے ہو اور پھر میں اس کے اندر کوئی درمی اختیار کر لوں تو پھر تو میرا تو سارا کیا دھرا ختم ہو جائے گا. میں نے تو گویا کہ اپنے سارے زندگی میں جو کچھ کمائی کی ہے وہ تو کسی ایک ہی بات میں ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک ہی گناہ تھا بلام بن باورا کا جس نے آسمان سے اسے پاتال میں جا گرایا. وطل علیہ نبا نذی آتینا آیات نا فانسلخ منہا فأتبعہ الشیطان فکاد من الغاوین ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی النار. ایک گناہ تو کسی معاملے میں مداخلت اختیار کر دی جائے جبکہ انسان پر منکشف ہو چکا ہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے. ہاں مغالطے میں کوئی شخص تو بات اور ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اور بات، لیکن جس پر منکشف ہو چکا ہے کہ قرآن کا حکم یہ ہے، قرآن کی منشا یہ ہے، پھر اس میں اور یہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں بعض ماں ان سے لگے رہے جبکہ وہ تم پر نازل، آپ پر نازل ہو چکی ہیں آیات. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، یہ آیات مجھ پر اور آپ پر بھی نازل ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا خوشا ہے نراتی رسائی بے کشاف. جب یہ انکشاف ہو جاتا ہے آدمی پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا مدلول ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کے مراد ہے، یہ اس کا مقصود ہے، اور اس پر انشراح ہو جائے انسان کو، تو گویا اس پر وہ آیت اس وقت نازل ہو گئی. اب تک وہ پڑھ رہا تھا کہ وہ آیت جو قرآن پہ اللہ اور اللہ کے رسول پر نازل ہوئی یہ ہے، لیکن پرسنلی اس پر اس کا نزول اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی حقانیت پر اسے انشراح ہو جائے اور اس کو پوری طریقے سے اطمینان دے جائے کہ ہاں یہ حق ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نراسی نہ صاحب کشاف. اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ فطرت سلیمہ جو انسان میں ہے جس کی بنیاد ہے روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی ہے، اس فطرت سلیمہ کی کامل مطابقت ہے قرآن کے ساتھ. کسی کی فطرت نقص ہو گئی، پرورٹڈ ہو گئی تو بات اور ہے، قرآن مجید میں اسے اجنبیت کی محسوس ہوگی. اگر اس کی فطرت سلیم ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، تو اسے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے واقع کروں قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے، دیکھنا تقریر کی نظر کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. اسی کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، ان کی ایک کتاب الفوائد بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قرآن کے بعد پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اسے پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے ہیں، لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں، ان کے اپنے لوح قلب پر ملتش ہے، لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں. اس قدر کامل مطابقت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد رشید جو ہیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے کہ کتنے ہی پڑھنے والے قرآن کے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مصحف سے نہیں، محسوس کرتے کہ ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا جہاں سے پڑھ رہے ہیں. اور اسی کا نقشہ قرآن مجید میں دو جگہ کا کھینچا گیا ہے، اس کو شرح صدر سے تعبیر کیا گیا. فَمَن يُرِيدُ اللَّهُ وَيَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کی، اسے قرآن کا ہر حکم معقول نظر آتا ہے، اس کا ہر حکم معلوم ہوتا ہے کہ خیر ہے، نور ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس کی حکمتیں اس کی نگاہ میں روشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو بصیرت باطنی ہے اس سے اس کا باطن جگمگا اٹھتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ زمر میں افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، اور وہ اب وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اسے بصیرت باطنی ہے، اسے حاصل ہو چکا ہے، اس بصیرت سے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ بالکل درست ہے، یہ 100% صحیح ہے. یہ جو انشراح ہوتا ہے اور کامل مطابقت ہو جاتی ہے انسان کے ذہن اور فکر کے ساتھ قرآن کی، اس کو میں تعبیر کر رہا ہوں کہ جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے گویا سے اس پر قرآن نازل ہو گیا. چلے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کو شاہد راضی نہ صاحب کشاف. اچھا جس پر یہ قرآن اس طور سے نازل ہو جائے گا اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، یہ قرآن اس کو پوزیس کر لے گا، اس کی عظمت اس طریقے سے اس پر منکشف ہوگی، اسے کسی اور شہر میں تو اب لذت محسوس ہی نہیں ہوگی. جیسے حضرت نبیل نے کہا تھا، اب میں شعر کہوں، اب آدم قرآن ملک الشعراء موسٹ سیلیبریٹڈ پوئٹ آف دی ایئر، جس کا قصیدہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ پردے کے ساتھ لٹکایا گیا، شعر کہنا چھوڑ دیا، اب آدم قرآن. پھر یہ کہ کسی اور شے کے پڑھنے پڑھانے میں جی لگے گا ہی نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کسی نے کہا اور خوب کہا ہے، ماں ہر کے خواب آئے فراموش کر جائیں الا حدیث دوست کے تکرار نہیں کنے. ہم نے جو کچھ لکھا پڑھا تھا سب بھلا دیا، جو کچھ لکھا پڑھا تھا قرآن سمجھنے کے لیے پڑھا تھا، قرآن منتشر ہو گیا تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے معنی ہیں. اب تو اسی کی تکرار، حدیث دوست قرآن مجید کے لیے اس سے بہتر لفظ کون سا ہو سکتا ہے؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، یہ حدیث ہے، حدیث اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ماں ہر کے خواہیں فراموش کر دائیں الا حدیث دوست کی تکرار نہیں کرے. تو یہ میں اس کو قرار دے رہا ہوں منطقی نتیجہ ہے، جس پر قرآن منکشف ہو جائے گا قرآن اسے پوزیس کر لے گا، اس کو اپنے قابو میں لے آئے گا، پھر وہ قرآن مجید ہی کے لیے جیے گا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، اسی کی محنت کرے گا، اسی کی خدمت کرے گا. لیکن اس خدمت کا اب جو تیسرا حصہ اس آیت کا اس کی طرف آئیے، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اب دائی کی حیثیت سے سامنے آنا ہوگا، اور دعوت صرف قرآن کی طرف نہیں رب کی طرف. قرآن بھی اترا ہے آپ کو رب سے جوڑنے کے لیے، لہذا جو بھی دائی قرآن ہے یا جو بھی قرآن مجید نے جس کو پوزیس کر لیا ہے یا جس پر قرآن مجید کا اس طور سے انکشاف ہو گیا ہے جس سے ہم تعبیر کر رہے ہیں کہ اس پر قرآن نازل ہو گیا، یہ شخص جو ہے اب دائی اللہ کی حیثیت سے سامنے آئے گا. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت جو اپنے رب کی طرف، اور اس دعوت کا وہیکل، اس دعوت کا میڈیم، اس دعوت کا ذریعہ قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کیجیے اس قرآن کے ذریعے سے، انذار کیجیے اس قرآن کے ذریعے سے. قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہیے کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ تمہیں خبردار کر دوں. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ہم نے اس قرآن کو اے نبی آپ کی زبان پر رواں کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دیں. اس کے ذریعے سے تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، اور اسی کے ذریعے سے خبردار کر دیں ان کو جو جھگڑالو لوگ ہیں جو قرآن کو ماننے کے لیے یا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار نہیں. تو انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اسی کو حضور نے فرمایا فلیبلغی شاہد الغائبہ، میں نے تمہیں پہنچا دیا، تمہارا کام ہے آگے پہنچانا، اور بلغو انی ولو آیتا، میری جانب سے پہنچاؤ کہے کی آیت. تذکیر بالقرآن، انذار بالقرآن، تبشیر بالقرآن اور تبلیغ قرآن، اور ان سب کے لیے ایک جامع لفظ آ گیا جہاد بالقرآن. سورہ فرقان میں فرمایا فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. ان کافروں کی باتیں نہ مانیے. اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے, جہاد کبیر. 12 برس تک مکے میں جہاد سیف نہیں ہو رہا تھا, جہاد القرآن ہو رہا. ان کے باطل عقائد کی جڑیں کاٹی جا رہی تھی قرآن سے, ان کے غلط افکار و نظریات کو کی نفی ہو رہی تھی قرآن سے, ان کی تصحیح اور تزکیہ ہو رہا تھا قرآن سے. اچھا خود چاہتے ہو تزکیہ حاصل کرنا تو بھی قرآن سے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ جو ہے ودعو الی ربک, اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے, کھڑے ہو جائیے, ڈٹے رہیے. وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی, وہ جو سورہ شورا کی آیت نمبر 15 ہے, فَلِلَّالِكَ صَبْرُ, یہاں دعوت بعد میں آئی ہے اور کتاب کا ذکر پہلے آیا ہے. وہاں کیا ہے؟ پہلے دعوت کا ذکر ہے. فَلِلَّالِكَ صَبْرُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کا بھی معاملہ آگے آ جائے گا اس مقام پر. یہ گویا کہ جو میں نے عرض کیا کہ تذکیر قرآن سے اور تبلیغ قرآن کی, انذار قرآن سے, تبشیر قرآن سے, تذکیہ قرآن سے, گویا کہ سب کو ملا لیجیے قرآن کے ذریعے سے جہاد. یہی ہے جو ہم نے پڑھا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں, ان الذی فرض علیک القرآن, یقیناً وہ ہستی جس نے اے نبی آپ پر قرآن کو لازم کر دیا ہے, لرادک الی معاد, وہ آپ کو لے جائے گی لوٹا کر بہت بلند مقام پر. اور یہی پچھلی صورت میں تھا, ان اتلو القرآن, مجھے تو حکم ہے میں تلاوت کرتا رہوں سناتا رہوں, مجھے تو یہ حکم ہے. اسی وجہ سے 4 مرتبہ قرآن میں حضور کا جو انقلابی عمل ہے افراد کو بدلنا, انقلاب کا ایک مرحلہ ہوتا ہے آخری نظام بدلنا, لیکن نظام کیسے بدلے گا جب تک افراد نہ بدلے. پہلا کام افراد کو بدلنا ہے, اور افراد کو بدلنے کا جو پروسیس ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا, اور وہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, یتلو علیہم آیات, اللہ کی آیات پر کر سنانا. لیکن اب اس سے آگے چلیے, اس دعوت اللہ کا, دعوت الی رب کا ہدف کیا ہے؟ وہ اگلا ٹکڑا ہے, ولا تکونن من المشرکین. ہرگز ہرگز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہرگز ہرگز نہ بنیے مشرکین میں سے, کوئی شائبہ شرک بھی پیدا نہ ہو پائے. یہ حدث ہے اس دعوت کا. اب اس کی شرح ہے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے. 3 شرک ہیں جن کو اگلی آیت میں جمع کر دیا گیا. نمبر 1, ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر, لا الہ الا اللہ, ہرگز مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو, نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. یہ ہے شرک دعا. آپ کسی تکلیف میں ہیں, مشکل میں ہیں, مشکل کشائی کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہے, شرک کیا. رزق کے لیے کسی اور کی دہائی دی ہے, شرک کیا. شرک دعا. اور دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ, الدعاء تو خود عبادہ, عبادت کا جوہر دعا ہے. یہ شرک فی العبادہ ہے, عبادت میں شرک ہے. شرک فی الدعاء, اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا. مشکل کشا کوئی نہیں سوائے اس کے, رزق پہنچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے. ہمارے لیے کوئی مشکل ہے اس کو دور کرنے والا, ضروریات کو پورا کرنے والا, روزی کا صاف سواج پہ کوئی, جب پکارو اس کو پکارو. اور اس کو پکارنے کی جو ہے اتنی تاکید آئی ہے, قال ربکم ادعونی استجب لکم, پکارو مجھے. بلکہ بڑی پیاری بات کی ایک جگہ پر حضور نے, دنیا والے کو وہ ہے کہ اگر ان سے کچھ مانگتے ہو تو ایک دفعہ ضرور پیشانی پر بل پڑتا ہے, چاہے کچھ دے ہی دے, اچھا نہیں لگتا کہ مجھ سے اس نے مانگا. اللہ وہ ہے جو اگر کوئی مانگے تو خوش ہو جائے, وہ تو کہتا مانگا مجھ سے, قال ربکم ادعونی استجب لکم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت اور دعا کا یہ آپس میں لازم و ملزور ہونا اس آیت سے ظاہر ہو گیا. جو میری عبادت سے استقبال کرتے ہیں, مجھ سے مانگتے نہیں, یہ بھی تعلی ہے, یہ بھی تکبر ہے. وہ لوگ پھر جہنم میں رہیں گے ذلیل و خوار ہو کر. یہ ہے شرک. اصل میں الہ کا لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو الہ الفصیل و الہ امہ. یہ عرب کہتے ہیں کہ اونٹ کا بچہ تھا اونٹنی کا، وہ آپ نے دور بادہ ہوا ہے لیکن بھوک لگی ہوئی ہے اسے، کہیں اس کی رسی ٹوٹ جائے گی تو کہاں جائے گا؟ دوڑ کر اپنی ماں کے تھنوں کی طرف جائے گا. الہ الفصیل و الہ الہ، یہ معنی کیا ہے؟ اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی، روزی کے لیے کسی کی طرف رخ کرنا، وہ ہے الہ. اور پھر جس کی طرف آپ رخ کرتے ہیں پھر اس کا حکم بھی ماننا ہوتا ہے، اس کی بات بھی ماننی ہوتی. تو معبود میں دو معنی ہو گئے. بارہ میں بعد میں آئے گا مضمون. تو پہلے ہے شرک کی دعا، یا شرک فی الوہیت، شرک فی العبادت. لا تدعو مع اللہ الہ آخر، لا الہ الا ہو. دوسرا شرک جو ہے یہ بہت فلسفے کی بلند ترین سطح پر، جسے ہم کہتے ہیں وحدت الوجود. وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے کل ما فی الکون وہم و خیال اور وقوف فی المرایا و ظلال. جیسے سایہ ہوتا ہے درخت کا، تو سائے کی تو کوئی حقیقت نہیں، اصل شاید تو درخت ہے. یا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو آئینے میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ، آپ کو معلوم ہے کوئی وجود نہیں ہے اس کے اندر، جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے ادھر جو کھڑا ہے. تو یہ صرف پرچھائی ہیں جو کچھ آئینے کے اندر عکس ہیں، اس کے سوا کو وہم ہے، خیال ہے. وجود حقیقی صرف اور صرف اور صرف اللہ کا، اسی لیے درام اور بقا صرف اللہ کو. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، اس کے لیے فنا ہے، ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، سوائے اور وجہ سے مراد ذات باری تعالی. اس لیے کہ چہرہ جو ہے کسی کی شخصیت کا سب سے بڑا انڈیکس، سب سے بڑا پرتو ذات باری تعالی. دوام اس کو ہے، تسلسل ہمیشہ کے لیے بقا اس کی ہے، اس کے بعد کی سب کے سب فانی ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے یہ اصول بار بار کہا ہے، اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے اس طرح سے گفتگو بہت شاذ ہوتی ہے ہمارے یہاں، یہ اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آئیں گے. اب دیکھیے، کل شیء ہالک الا وجہ، سورہ رحمان پر آئیے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس قوم و مکان میں جو بھی کچھ ہے فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، سوائے باقی جو رہے گا تیرے رب کا چہرہ ذات باری تعالی. ہاں ایک بات ہے جو بڑی اہم ہے، کل موجودات، کل مخلوقات، کل مصنوعات میں صرف انسان ایک ایسا وجود ہے جس میں ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے. اس میں ہے وہ جس کو اقبال نے کبھی کہا، نقطۂ نوری کے نام وہ خودی، زیر خاک معاشرار زندگی ہے، ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. ہے انسان صرف خاکی نہیں ہے، خاکی و نوری نہاد بندہ ہو مولا صفات. یہ انسان جو ہے اس کا یہ وجود تو خاکی ہے، اس کے اندر روح جو ہے وہ خاکی نہیں ہے، نوری لحاظ وہ نور ہے اللہ کی طرف سے. یہ جو ہے، اگر کسی انسان نے اپنی اس روح کو تقویت دے لی، مضبوط کر لیا، یہ باقی باللہ رہے گی، پھر اس کے لیے بقا ہے. جیسے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کا بقا ہے، ایسے اس کے لیے بقا ہے. یہ بات ہے، نقطہ ہے، باقی باللہ. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے جو مرشد تھے، ان کا نام تھا باقی باللہ. بقا ہے اللہ کو، تو جو اللہ سے وابستہ ہو گیا، وابستہ ہو گیا. دیکھیے یہ لفظ جو ہے، بعض لوگ شاید سمجھے کہ یہ تو غیر محتاط لفظ ہے، صحیح ترجمہ ہے واتصموا باللہ، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیسے چمٹو گے؟ اپنی اس روح کو اگر قوی کر لیا ہے، توانا کر لیا ہے، کہ روح جو ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک جگہ بہت خوبصورت انداز میں بات کہی ہے. ہماری اصل حقیقت تو وہ روح ہے نا. فارسی میں اس کو خوب کہا گیا ہے, جان نہاں در جسم اونگ در جان نہاں, اے نہاں اندر نہاں اے جان جان. ہماری جان جو ہے ہمارے جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے, کہاں ہے کچھ پتہ نہیں, کس طرح جان ہے. ہاتھ کاٹ لیا تب بھی آدمی زندہ رہتا تو سمجھ جان کا تعلق ہاتھ سے تو نہیں ہے. پوری لیگ جو ہے, پوری ایکسٹریمٹی جو ہے, پوری ٹانگ کاٹ دی گئی اور کٹیٹ ہو گئی تب بھی آدمی ہے, تو جان کا تعلق کس چیز سے ہے کچھ پتہ نہیں, آج تک بھی پتہ نہیں. لیکن یہ جسم میں چھپی ہوئی ہے جان, جسم میں جان جہاں در جسم در جان. ہاں ایک اور حقیقت کبرا ہے انسان کی جو جان کے اندر چھپی ہوئی ہے, وہ ہے وہ روح ربانی جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. جان ہاں در جسم در جان ہاں, اے نہاں اندر نہاں, اے وہ ہستی یا وہ شے جو نہاں کے اندر نہاں ہے. جان بھی خود جو ہے وہ پنہاں ہے, وہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا, نظر نہیں آتی جان کس بلا کرنے ہمیں. جب جان نکلتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا شے نکل گئی, کہاں گیا, وہ کوئی پرندہ نکلا اندر سے, کہاں کچھ پتہ, مخفی ہے. جان نہاں در جسم او در جان نہاں, اے نہاں اندر نہاں, اے جان جان, جان کی جان. اس کو کہا اقبال نے فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا, مگر تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. ہمارے وجود کا مرکز جو عالم امر کی شے ہے وہ ہے ہماری روح, اور یہ روح جو ہے فرشتوں سے بہت افضل ہے, تبھی تو سارے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا گیا تھا. لہذا کوئی فرشتہ اس روح تک نہیں پہنچ پاتا. اگر کہ علامہ اقبال نے اس پہلے مصرے میں جو کچھ کہا اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے, فرشتہ جب جان نکالتا ہے تو صرف چھوتا نہیں ہے جسم کو, وہ جسم کے اندر غرق ہو کر اور وہاں سے فیس کر لاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ کہاں ہے وہ جان کی گرہ, کہاں لگی ہوئی ہے, کہاں بندی ہوئی ہے. یہی تفسیر ہے اکثر و بیشتر حضرات کے نزدیک, والناشطات غرقن والناشطات نشطن. فرشتے ہیں جو میرے اور آپ کے وجود کے اندر سرایت کر جائیں گے, جیسے تیرتے ہوئے کوئی غرق ہوتا لگاتا ہے اور پھر وہاں جا کر وہ گرہ کو کھول اور کھول دینے والے جیسے کہ کھولا جاتا ہے, وہ جان کی گرہ کو کھولیں گے. لیکن اس جان کے اندر جو نہاں اور شے ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے, اس تک فرشتے کی رسائی دیں. تو یہ سمجھ لیجئے اگر اس روح کو تقویت دے لی, اگر اس کو مضبوط کر لیا, اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ زندہ اور بیدار ہو گیا, تو پھر اس کے لیے دوام ہے, پھر اس کے لیے بھی باقی باللہ بقا باللہ کا معاملہ ہو جائے گا. اسی کو کہا ہے کسی نے کل شیء ہالک جز وجہ او, اسی الفاظ کو شعر کے اندر لائے, کل شیء ہالک جز وجہ او در نئی در وجہ او ہستی وجو. جب ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے, تو اگر تم نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کر لیا ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, در نئی در وجہ او, اگر تم اس کے روح انور کے سامنے نہیں ہو تو ہستی کے خیال ہی چھوڑ دو کہ تمہارا کوئی وجود رہے گا یا تمہاری کوئی ہستی رہے گی یا تمہیں کوئی بقا مل جائے گا. کل شیء ہالک جز وجہ او در نئی در وجہ او ہستی وجہ. بہرحال یہ جو ہے اقسام اور حقیقت اقسام شرک پر جو میرے چھ کیسٹس ہیں ان میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. شرک نمبر ایک جو بالکل ظاہر ہے, باہر ہے, نظر آتا ہے, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے, کسی ضرورت پوری کرنے کے لیے. نمبر دو, دوام ثبات بقا صرف اللہ کے لیے. اب نمبر تین, لہ الحکم, یہ ہے شرک یا توحید سیاسی, حاکمیت اس کے لیے, حکومت اس کی, حکم دینے کے اختیار مطلق صرف اس کا ہے. لہو لوگ ان الحکم الا للہ، جو سورہ یوسف میں فرمایا حکم دینے کا اختیار نہیں ہے کسی کو مگر اللہ، لا یشرک فی حکمہ احدا، سورہ کہف میں فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کی ہے اور تمام تعریف بھی اسی کی ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الملک بادشاہی حقیقی وہ ہے، یہ ہے وہ سیاسی. اللہ کے اب وہ نظام جب تک قائم نہیں ہوتا، اس کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوتی، اس کے قوانین جب تک نافذ نہیں ہوتے، اس کی مرضی جب تک زمین پر پوری نہیں ہوتی جیسے آسمان پر ہو رہی ہے. جیسے کہ عیسائیوں کی جو سورہ فاتحہ ہے، لارڈ پریئر، اس کے یہ بڑے پیارے ہیں، مجھے بہت پسند ہیں وہ الفاظ، دائی کنگڈم کم، اے رب تیری حکومت آ جائے، تیری حکومت قائم ہو جائے، Thy will be done on earth as it is in heaven. اے رب تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسے آسمانوں میں ہو رہی ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا توحید کہاں کامل ہوئی ہے. باقی کے غیر اللہ کی حاکمیت کے سائے میں زندگی بسر کرنا، باطل کے اقتدار کو قبول کرتا دینا، تسلیم کر لینا اسے، پھر توحید کہاں رہی ہے. تو یہ تین جو ہیں توحید کے پہلو یہاں پر بیان ہوئے ہیں. نمبر ایک، لا تدعوا مع اللہ الہ آخر، لا الہ الا ہو. نمبر دو، بقا صرف اللہ کے لیے، کل شیء ہالک الا وجہ. یہ ہے توحید ذاتی، اللہ کی ذات حقیقی وجود اسی کا، وہی باقی رہے گا. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، باقی تو جو کچھ ہے وہ ایک ٹرانزٹری فیزز ہیں کچھ. اور تیسرے یہ کہ لہ الحکم، بادشاہی اسی کی. اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، پاکستان میرا اور آپ کا وطن اس اعتبار سے پوری دنیا میں منفرد ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اگلے جمعے میں میں تقریر کروں کہ پاکستان کی ایک منزل تھی اور ابھی ہے، لیکن بدقسمتی سے راہ رو پشت پر منزل، چلنے والا جو ہے مسافر اس نے منزل کی طرف پشت کی ہوئی ہے، کہیں اور جا رہا ہے. ترسم کے بتابا درسی ہے رابی یہ راہ کے تم روی تو پاکستان ہے. رابی آرابی، مجھے اندیشہ تم کعبے تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے، اس لیے کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے، تو کیسے پہنچ جاؤ گے کعبے کی طرف؟ کتنی ہی آپ کے اندر خلوص ہے، محنت ہے، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، مشقت جھیل رہے ہیں، لیکن آپ تو ہر قدم دور ہو رہے ہیں اپنی منزل سے، اس لیے کہ منزل کی طرف آپ کی پشت ہے. راہ رو پشت با منزل، وہ چلنے والا جس نے اپنی منزل کی طرف پشت کرنی ہو اس کا کیا حشر ہوگا. تو بدقسمتی سے دیکھیے، شاید اگلے جمعے میں اس کے لیے تقریر کروں، لیکن اس کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی تاخیر کے لیے ذہن تیار ہو کر آنا ہوگا. بہرحال اس اعتبار سے یہ ملک پوری دنیا میں منفرد ہے کہ اس کے قیام کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد ہی قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. لاہور ہو وہ قرارداد مقاصد ان الفاظ کا لاہور حکم، اس کی شرح مکمل. ہم حاکمیت کے دعوے دار نہیں، مدعی نہیں، حاکمیت اللہ کی ہے. ہمارے پاس جو اختیار بھی ہے وہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے، اللہ کا عطا کردہ، اس کی امانت ہے، اور یہ امانت استعمال ہوگی انہی حدود کے اندر جو اصل حاکم نے اللہ نے قائم کر دی. لہو الحکم کا تقاضا ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا، لیکن افسوس در افسوس کہ اس کے بعد سے لے کر وہ سر 49 کی 12 مارچ کی بات تھی، ابو 12 مارچ دور نہیں رہا، نام میں پورے 50 برس قرارداد مقاصد کو پاس ہوئے ہو گئے. اس کے بعد سے جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، ہمارا دستور منافقت کا پلندہ بنتا چلا گیا، ایک قدم اسلام کی طرف دو قدم پیچھے. پورا اسلام بھی ہے، دفعہ 227 بھی ہے، دفعہ 2A بھی اب آ چکا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہے لیکن اس پر پابندیاں ہیں. دفعہ 227 کا تعلق جوڑ دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ, وہ غور کرتے رہیں گے, آگے کوئی ذکر نہیں. بہرحال اب یہ جو نفاق کا معاملہ ہے جو دستوری سطح پر بھی ہے ہمارے ملک میں, نفاق اخلاق میں بھی ہے, جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے, اور نفاق باہمی وہ قوم ختم ہوئی اب قومیتوں میں منتقل ہو چکے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے حل دو ہیں. ایک ہے جس کو کہ میں یہ حمید بل صاحب کی اصطلاح جو انہوں نے استعمال کی تھی وہ استعمال کر, ہارڈ ریولیوشن, سخت انقلاب, خونریز انقلاب. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں دو مذہبی قوتیں ایسی بالکل موجود ہیں جو ان طرز میں سوچ رہی ہیں. مولانا محمد اکرم آوان صاحب وہ اسی انداز کی تقریریں اب کر رہے ہیں کہ اب ہم اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے اور ڈنڈے لے کر جائیں گے اور وہاں سے جیتے جی واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ وہاں پہ اسلام کی تنفیز کا مکمل فیصلہ نہ کروا لیں. اسی لیے بیعت علی الموت لے رہے ہیں وہ. دوسرے ہیں قاضی حسین احمد صاحب, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جماعت ہے, کارکن ہے, پھر ان کارکنوں نے فوجی تربیت بھی حاصل کی ہوئی ہے جہاد افغانستان میں اور جہاد کشمیر میں, تو وہ بھی اب کوئی مورچہ لگانے کی سوچ رہے ہیں. ویسے بھی حالات ملک کے جس طریقے سے دگرگوں ہو رہے ہیں, مہنگائی جس طرح بڑھی ہے, خود سوزیاں ہو رہی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہوں بڑی سی کوئی ہوں اگر نکال دے گا تو لوگ تو دیوانے ہو جائیں گے. آخر خودکشی کر رہے ہیں تو 10-15 کو مار کے کیوں نہ خودکشی کریں. یہ بڑے بڑے محلوں والے جو ہے ان کے پیٹ چاٹ کر کے کیوں نہ خودکشی کریں. سیدھی سی بات ہے, یہ تو مرحلہ ہے, اگلا مرحلہ تو یہ آئے گا. اور ظاہر بات ہے آپ کے یہاں ڈاکے اگر پڑھ رہے ہیں, نوجوان ڈاکہ ڈال رہا ہے, کیوں ڈال رہا ہے؟ پڑھ لکھنے کے باوجود جاب نہیں ہے, کام نہیں ہے, جاب لیس ہے. پولیس کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, پولیس کے لوگ, آپ نے کئی واقعات پڑھ لیے, خودکشی کر رہے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کسی ریولیوشن کے لیے, ہارڈ ریولیوشن کے لیے رائٹ ہو چکی ہے. لیکن میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایسا اقدام کیا گیا تو چونکہ ابھی دعوت نظریاتی اور عملی اصلاح اور تنظیم اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. بیعت علی الموت کن لوگوں نے کی ہے؟ کیا انہوں نے کی ہے جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے گھر میں اور اپنے معاش میں دین کو نافذ کر دیا؟ سود میں کسی اعتبار سے بھی کم سے کم براہ راست ملوث نہیں ہے؟ کیا آپ نے گھروں میں شرعی پردہ نافذ کر دیا ہے؟ وہ لوگ بیعت کریں تو کوئی نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کو معلوم ہے قربانی کا جانور بھی آپ کہتے ہیں کان کٹا ہوا نہیں چاہیے. اللہ کو جانے وہ چاہیے اس کی راہ میں قربان ہو کہ جو پاک ہو چکی ہو. ناپاک جانوں سے کیا لے گا اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار ہے؟ پاک جانے چاہیے. محمد الرسول اللہ نے جس طرح پاک کیا تھا جانوں کو, پھر وہ جانے اللہ کے ہاں سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے شہادت کیے درجے پائے وہ کون تھے؟ تربیت اور تزکیے کے مراحل سے گزرے ہوئے رہے. تو اس حوالے سے اندیشہ یہ ہے کہ یہ جو ہارڈ ریولیوشن کی باتیں ہو رہی ہیں جو میرے نزدیک فی الوقت جو حالات ہیں اس میں پری میچور ہیں, اس کے دو نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ کہ افراتفری ہو, کوئی خانہ جنگی ہو, کہ مارشاء اللہ آ جائے. مارشاء اللہ کے بعد کیا ہوگا اللہ جانے, کتنا وقت لگے گا, پھر کوئی الیکشن ہوں گے, پھر وہی ہوگا. وہ جو ہمارے پاکستان کی تاریخ جو ہے 15-20 سال کے بعد چکر لگا کر اسی مقام پر آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے اسی مقام پر پہنچ جائے. آخر فوج آئی گئی ہے, عدالتیں کراچی میں اس کی لگی ہوئی ہیں, ارادہ یہ ہے کہ پورے ملک میں لگا دی جائیں, تو گویا کہ جوڈیشری دوسری جو ہے وہ تو معطل ہی ہو گئی. اصل فیصلے تو وہاں ہوں گے, کم سے کم فوجداری مقدمات تو سارے کے سارے ادھر منتقل ہو جائیں گے. بجلی کے میٹر وہ چیک کر رہی ہے. اگر سے سنا ہے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کا کنٹرول لے رہے سے انہوں نے معذرت ظاہر کی ہے, وہاں کا معاملہ بہت بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. لیکن یہ ہے کہ رفتہ رفتہ
کئی دفعہ کہا جواب دادا رسول اللہ صاحب نے, بات ٹھیک نہیں ہے. جب یہ سارے کام فوج میں کر دیں تو پھر حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ حکومت ان کے حوالے کرو. وہ منطقی بات ہے, کوئی غلط بات نہیں کرے. پھر آپ کس طرح کی دوا ہے؟ نہ امن و امان آپ سے قائم ہو, نہ آپ جو ہے مجرموں کو سزا دے سکیں, نہ آپ بجلی کی چوری کو روک سکیں. اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ فوج پر کیا رد عمل ہوگا کہ ذرا بڑے مگر مچھروں پر ہاتھ پڑا ہے اور شور مچ گیا ہے اور پیپلز پارٹی اور حکومت کی پارٹی سب نے مل جل کر کیا طے کرا لیا ہے؟ ذرا ہمارے خاص آدمیوں کو ہاتھ نہ لگانا, ان کو تو نوٹس ایشو کر لو. غریبوں کو لے گا, جس طرح چاول لوٹ لو پیٹ لو. ایک غریب تو ابھی فوت ہی ہو گیا, کوئی کمزور دل کا نوجوان تھا, اس نے کہیں اوپر دستک ہوئی, اوپر سے دیکھا فوجی نظر آئے, اب وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہے, اسی دوران میں ہارٹ اٹیک ہوا, ختم ہو گیا. یہ فوج کے خیال ہے. تو غریبوں سے جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی حکومتیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی امیر کوئی جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے, غریب جرم کرتا تھا اسے پھاڑ دیتے تھے. ایم پی ایز ہوں, آپ کے ڈپٹی کمشنرز ہوں, آپ کے جو ایس پی ہوں, آپ کے یہ تمام وزراء ہوں, آپ کے بڑے بڑے جو بھی آپ کے پولیٹیکل سپورٹرز ہوں, ان کو تو بچا لیا آپ نے. کیا کہے گی فوج, اور کیا کہے گا فوج کا ایک عام سپاہی؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہاں حقیقت حکومت ہی نہیں چاہتی کہ بات ٹھیک ہو. چوری صرف بابنا کے احتجاج نہیں کروا رہا ہے, پوری حکومت کروا رہی ہے. ورنہ تو سیدھی سیدھی بات ہونی چاہیے, بڑے سے بڑا مگرمچ ہو عدالت کے اور قانون کے سامنے تو اس کو برابر ہونا چاہیے. بہرحال دوسرا نتیجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ کہ اس سے کیاوس اور ماشاء اللہ, دوسرا یہ کہ اگر کامیابی ہو بھی گئی کسی اسلامی جماعت کو تو مجھے اندیشہ ہے جو سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں صلی اللہ علیہ وسلم مضمون آیا ہے, فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. ابھی تزکیے اور تربیت کے بغیر اگر کہیں کسی کی حکومت ہاتھ میں آ گئی تو وہ تو فساد ہی پیدا کریں گے. اب اگر یہ ہارڈ ریولیوشن کا معاملہ جو ہے وہ فیوزیبل نہیں ہے بحالات موجودہ, تو دوسری شکل کیا ہے؟ وہ ہے جس کی طرف ایک دائی کی حیثیت سے میں سامنے آیا ہوں, کہ جو بھی انقلابی اسلامی جماعتیں ہیں جو طے کرنے کے اب الیکشن میں پاور پالیٹکس سے ہم نے اپنا تعلق منقطع کیا, اب یہاں اسلامی انقلاب لائیں گے, وہ ایک محاذ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں, کسی کو گرانے کے لیے اور کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں. اسلام لاؤ اور پاکستان بچاؤ, پاکستان کا بچانا اسی کے اندر ہے. اس اصول پر کوئی محاذ بنے اور یہ محاذ اپنے تمام ریسورسز کو پول کر کے, ظاہر بات ہے ایک اکیلا دو گیارہ, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں دعوت کو پھیلائیں, لوگوں کی اخلاقی اصلاح ہو اور ایک تنظیمی ڈھانچے میں لوگ آئیں, اگر یہ سب مل جل کر یہ کوشش کریں گے تو ایک بہت بڑی بڑے پیمانے کے اوپر یہ دعوت کا مرحلہ اور اصلاح اور تزکیہ کا مرحلہ اور تنظیم کا مرحلہ طے ہو جائے گا. پھر جب آئے گا معاملہ, پھر اگر مقابلے میں آئیں گے, پھر یہ ہے کہ اگر تو اس کے بھی دو امکانات ہیں, ہو سکتا ہے حکومت اس دباؤ کو قبول کر لے, ٹھیک ہے اب حرام کو سود کو بھی ختم کرتے ہیں, اس کو بھی ختم کرتے ہیں, اس کو بھی ختم کرتے ہیں, بے حیائی ختم کرتے ہیں ٹیلی ویژن سے اور فلاں سے اور اخبارات سے سب سے, اگر تو قدم بقدم وہ اسلام لے آئے, ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں حکومت نہیں چاہیے, ہمیں تو اسلام چاہیے. حکومت مبارک ہو آپ کو, جیسے کبھی کہہ دیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, شہنشاہ جہانگیر کو گرفتار کر کے پیش کر دیا گیا تھا سامنے, فرمایا نہیں نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم حکومت سنبھالنے کے لیے نہیں, ہم تو ان سے کہتے ہیں حکومت ان کو مبارک ہو, لیکن غلط چیزوں کو روکو اور صحیح چیزوں کا نافذ کرو. اگر تو اس طرح ہو جائے تو بڑا ہی سافٹ ریولیوشن ہو جائے گا, بڑا پیارا انداز ہو جائے گا, اور اگر نہیں تو پھر اگر ہارڈ ریولیوشن ہوتا ہے اس تیاری کے بعد, پھر دمادم مس پلندر جس کو کبھی کہا تھا بٹوں نے, پھر وہ ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لہو الحکم بادشاہی اسی کی ہو, بے تکون کلمۃ اللہ الیا, تاکہ اللہ ہی کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. آخری لفظ ہے سورت کا, وإلیہ ترجعون, بالآخر تو تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. چند منٹ میں ذرا زیادہ لوں گا, آج ملکی معاملات کے بارے میں ایک بات بہت اہم ہے جو مجھے کہنی ہے, اور وہ صرف ایک بات, افغانستان کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کے پالیسی اپنی چینج کر رہی ہے. روزنامہ نوائے وقت 9 فروری کا یہ میرے پاس کٹنگ موجود ہے. اپنے سٹاف رپورٹرز نمائندے سے انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ حکومت اپنی پالیسی تبدیل کر رہی ہے. یعنی مختلف دھڑوں کو جمع کر کے بٹھا کر, ظاہر بات ہے کہ صورت تبدیل ہو چکی تھی جب آپ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر دیا. اب وہ دھڑا نہیں ہے, اب تو وہ پاگوا افغانستان کی حکومت ہے. جو ان سے لڑے وہ باغی ہے. آپ اثر اللہ والی شکل میں آتے یہ دھڑے ہیں, تو گویا کہ آپ نے ورچوئلی ریکگنیشن جو ہے طالبان کی وہ ڈرا کر لی. یہ مسئلہ جو ہے بڑی بنیادی تبدیلی کا مسئلہ ہے. اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ تیسری قیمت ہے جو ہم نیو ورلڈ آرڈر کو راضی کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں. پہلی قیمت میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, سی ٹی بی ٹی ایف ایم سی ٹی تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے ستمبر سے پہلے پہلے. اب تو کھل کر باتیں کر رہے, طے ہو چکا ہے, صرف اپنی اپنی پارلیمنٹ سے انہوں نے منظوری لینی. پارلیمنٹ ظاہر بات ہے منظوری دے دے گی, اس لیے کہ اس پر تو بے نظیر کا موقع بھی وہی ہے جو نواز شریف صاحب کا, اس پر تو متفق ہے. اس لیے کہ وہ رول جو اسلام پاکستان کا حقیقی ہے وہ نہ تو بے نظیر کے سامنے ہے نہ نواز شریف کے سامنے, جس پر مجھے اگلے جمعے میں تقریر کری, وہ رول اٹھاتا ہے. اور ہم کس طریقے سے وڈرا کر رہے ہیں, قدم بقدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. دوسری قیمت ہم نے دی کہ بھارت سے اب اس کی طرف پر ہم مصالحت کر رہے ہیں. ہمارا موقع یہ تھا کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو, پھر سارے نارملائزیشن بھی ہو جائے گی. ان کا موقع یہ نہیں, کشمیر کی بات ہوتی رہے گی بعد میں, پہلے تعلقات ہمارے بحال ہو جائیں, آنا جانا ہو جائے, داغ کی بات ہو جائے, اور یہ ویزا وغیرہ کی سہولت ہو جائے, وفود آئیں, طائفیں آئیں, طوائفیں آئیں اور جائیں یہاں سے ادھر, یہ کام ہو جائے. تو یہ ہے, اب ہم امریکہ کے دباؤ کے تحت اب بھارت کی شرائط پر گفتگو شروع کر چکے ہیں. کوئی نہ کوئی اوسلو طرز کا کوئی طرز ڈیوڈ معاہدہ ہو چکا ہے. یہ سب در حقیقت اب اس کو انویل کرنے کے لیے صرف اس کے لیے طریقے ہیں جو اختیار کیے جا رہے ہیں. آخر ظاہر بات ہے کہ آج ہم پر یہ نیو ورلڈ آرڈر اور اس میں ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس امریکہ اور برطانیہ, یہ بہت ہم پر دل گئے ہیں اس وقت. تو بڑی ان کی رحمت ہے, کرم ہے, فضل ہے, ادھر سے بھی سارا جو ہے ایم او سی مل گیا, پیسے بھی آ گئے, قرضہ بھی ہو رہا ہے, پیرس کلب نے بھی فوراً کر دیا. اور تو اور وزیر خارجہ برطانیہ کا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو الطاف کو واپس کر سکتے ہیں ہم, الطاف حسین کو اگر آپ بلانا چاہیں. یہ تو ابھی تو ہم نے مانگا ہی نہیں گیا ہے, ہم نے اسے کچھ شہریت تو نہیں دی ہے. یہ ساری باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ خبریں بھی شاید کہ پاکستان خطرے سے نکل گیا ہے. اور دو سیڑھیاں چڑھ کر کلنٹن صاحب ملنے کے لیے پہنچے نواز شریف صاحب سے عمان میں, دو سیڑھیاں چڑھ کر. یہ محبت بہت صحیح لکھا تھا نوائے وقت نے کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. یہ محبت جو ہے, اور وہ واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی ہمارے کوئی اصول نہیں ہے, امریکہ کا مفاد یہ اصول ہے. بات ختم. ایک ملک ہے مسلمان جس کے پاس کے نیوکلیئر توانائی آ گئی تھی, پوری طاقت اس وقت ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اسرائیل کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی ملک نہ تھا, یہ پاکستان. اسی لیے پورے عالم عرب کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی جب آپ کے دھماکے ہوئے. لیکن اس میں طے ہے ایف ایم سی ٹی بی ٹی ایف ایم سی ٹی, اور اب جو نئی بات آئی اپنے سارے ایٹمی ہتھیار آپ کو تباہ کرنے ہوں گے. ساری سی کرائی محنت اور سارا اب تک کا ارب ارب روپیہ جو لگا ہے وہ سب کا سب آپ کو ختم کر دینا پڑے گا. یہ ہے قیمتیں جو ہم دے رہے ہیں. بھارت کے ساتھ ثقافتی الغا, سونیا گاندھی بہت پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم تو پاکستان کو فتح کر چکے ہیں. جاؤ دیکھ لو کراچی کے اندر ویڈیو شاپس دیکھ لو, جاؤ وہاں پہ دیکھو ساری انڈین فلمز کی جو ویڈیو سے بھری ہوئی ہیں وہاں پہ دکانیں. تو کلچرلی وی ہیو آلریڈی کانکرڈ پاکستان. اور اب جو یہ ثقافتی الغا آئے گی بسنت منانے کے لیے جو اب آ رہے ہیں چلے ہوئے وہاں سے, یہ بسنت کا اول تو یہ کہ آج میری تو آنکھ کھلی ہے تازہ صدافت نے مضمون دیکھ کر. ایک ہندو کا یہاں پر اقتباس دیا گیا ہے, وہ ہندو ہے, جو مورخ ہے, ڈاکٹر ایس بی رجا, اور اس نے لکھا ہے بسنت کیا ہے. یہ بسنت کو 1700 کچھ میں یہاں مسلمانوں کی جب حکومت تھی تو گورنر تھے زکریا خان، اس زمانے میں کسی ہندو نے مستعفی کی تھی حضور کی شان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اس کو سزائے موت دی گئی تھی، حالانکہ اس وقت ہندو نے بہت زور لگایا تھا کہ معاف کر دیا جائے، لیکن اس کی سزا کو اب انہوں نے اپنا سیلیبریشن کا ایک دن بنا لیا ہے، یہ اس کی یاد میں مثلا بنائی جاتی ہے۔ میں نے تو آج تک یہ سمجھا تھا کہ یہ موسم بہار کی آمد آمد کا کوئی معاملہ ہے، موسمی قسم کا معاملہ ہے، لیکن آج کے رائے خلافت میں وہ پورا اقتباس پڑھ لیجئے کہ یہ در حقیقت اس کی یاد بنانے کے لیے یہ بسنت کا معاملہ ہے، واللہ عالم اگر ایسا ہے۔ یہ تو ظاہر بات اسلامی تہوار کے لیے نہیں ہے، ہندو پس منظر کا ہے، ہندو کلچر کا ہے، لیکن ہندو اس طرح نہیں منا رہا آج امرتسر کے اندر نہیں جس طرح آپ لاہور میں منا رہے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح جان لیجیے، اس ملک کے اندر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیے بغیر اگر بھارت کے ساتھ نارملائزیشن ہوئی تو یہ پاکستان کی خودکشی ہوگی، اس لیے کہ اس کا جواب جو تھا وہ صرف اسلام تھا، وہ آپ نے مضبوط کیا ہی نہیں اور دروازے کھول دیے، فلڈ گیٹس۔ اب جو طوفان آئے گا پاکستان کے لیے جواب کیا رہ جائے گا ایک علیحدہ ملک کی حیثیت سے؟ ثقافت ایک ہے، پچھلی جو ہے تاریخ ایک ہے، ملک اس طرح جڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں جغرافیائی اعتبار سے ایک وحدت ہے، یہ سارے فیکٹرز آ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے اور پاکستان کی خودکشی ہوگی اگر اسلام کو یہاں مضبوط اور پوری طریقے سے قلعہ بند کیے بغیر۔ ہاں ہم چاہتے ہیں اچھے تعلقات ہوں، لیکن پہلے مضبوط کر لو اپنے دفاعی حصار کے جو اسلام ہے اس کو مضبوط کر لو، پھر آگے بڑھو۔ بہرحال تازہ نظائے خلافت میں ایک اور شہ بھی آج چھپی ہے، جیسا کہ میرا ایک بیان چھپا تھا جنگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے میر شکیل الرحمان کو اور ان کے بڑے بھائی کو کہا تھا کہ یہ آپ اس وقت آپ بڑی دقت کے اندر ہیں، اللہ یاد آگے آئے، لیکن ذرا یاد کیجئے کہ آپ نے اس ملک کے اندر اور صحافت کے اندر، روزنامہ صحافت کے اندر بے حیائی اور اس کا جو ہے جس قدر فروغ آپ نے کیا ہے اس پر اللہ سے توبہ کی۔ مجھے یاد آیا میں نے اس مضمون پر مشتمل گفتگو پہلے بھی کی تھی خلیل الرحمان صاحب سے، ان کے والد میر خلیل الرحمان، اور ایک خط بھی لکھا تھا، وہ خط کیونکہ انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ جنگ میں، میں پہلے کچھ بدامیر میرے چھپتے رہے پھر میں نے بند کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ شروع کریں، ہمارے قارئین جو ہے وہ اس کمی کو محسوس کر رہے ہیں، تو میں نے لکھا تھا کہ میں نے اس لیے بند کیا تھا، آپ سے گفتگو بھی کی تھی۔ بہرحال وہ خط جو ہے جو میر خلیل الرحمان کا خط تھا اس کا تو میں نے عکس چھاپ لیا اس میں، اور جو میرا اپنا خط تھا وہ بھی اس کا بھی ایک حصہ آ گیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس تازہ ندائے خلافت میں ہیں۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو منہاج محمدی کانفرنس کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج کی ندائے خلافت کے سروق پر آپ کو اس کا پورا فلسفہ مل جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کانفرنس راولپنڈی میں ہو رہی ہے انشاءاللہ اتوار 21 فروری کو پریس کلب ہال کے اندر، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے دینی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں کو جمع کریں کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ حضور کا طریقہ کار کیا ہے، حضور نے انقلاب عظیم برپا کیا تھا کس طریقے سے کیا تھا، ڈیفائن کریں اسے۔ اس کے لیے جو ہے لاہور میں بھی ہوگی انشاءاللہ، وہ ہوگی 21 مارچ کو انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کراچی میں، پشاور میں، یہ بھی ہم ہر جگہ پر یہ کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ ہر جگہ کے علماء اس میں شامل ہوں۔ باقی یہ کہ میری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس متحدہ اسلامی انقلابی محاذ کے لیے، تو اس میں مولانا نورانی میاں سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور مولانا اکرم آوان صاحب سے بھی ہوئی ہے، ان کا بھی ذکر تھوڑا بہت جو اس میں موجود ہے، میں مزید وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔